الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنوایا جا رہا ہے کہ موسیٰ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی میں پیش آیا. مصر میں شاہی محل میں رہتے تھے, بڑے ہوتے تھے. آپ کو کسی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا خاندان تو بنی اسرائیل ہے, اگرچہ میں فرعون کے محل میں پرورش پا رہا ہوں لیکن میں اصلا اسرائیلی ہوں. تو ایک دن آپ محل سے باہر شہر میں کسی کام سے نکلے ہوں گے تو دیکھا کہ ایک قیمتی آدمی بنی اسرائیل کے آدمی سے جھگڑا کر رہا ہے. اس زمانے میں بنی اسرائیل کے اوپر مظلومانہ حالات تھے, ظالم فرعون اور اس کی قیمتی قوم بنی اسرائیل کے اوپر بڑے مظالم ڈھاتے تھے, ان کو مظلوم بنا کر کے رکھتے تھے. ایک فرعون ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا, اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے گئے تو چھڑانے کی نیت سے اس فرعونی کو ایک مکہ مارا تو اس کی وجہ سے وہ مر ہی گیا, ختم ہو گیا. یہ ہے وقتلت نفسا کا مطلب. یہ قتل موسیٰ علیہ السلام کا قتل خطا کے طور کے اوپر تھا, اور دوسری بات یہ کہ وہ کافر تھا, مباح الدم تھا, آپ نے اس کو قتل کر دیا. تو اس قتل کے اوپر بہرحال قتل ناحق تو ہوا, اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگ رہا تھا. اور دوسرا ڈر یہ تھا کہ فرعون انتقام کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کروا دے. یہ دو غم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سوار تھے. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِ, تو موسیٰ ہم نے تم کو غم سے نجات دے دی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا کے رکھا اور آپ مصر سے مدین چلے گئے. مدین جا کر کے آپ نے لمبی زندگی گزاری. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, مانا ہوگا ابْتَلَيْنَاكَ ابْتِلَاءً, موسیٰ ہم نے تمہاری بڑی آزمائش کی, ہم نے تم کو اس آزمائش میں اور دوسری آزمائشوں کے اندر ہم نے تم کو مبتلا کیا. پھر ان مصیبتوں اور آزمائشوں سے ہم نے تم کو نجات اور چھٹکارا عطا فرمایا. بعض حضرات نے فتون کو فتنتن کی جمع قرار دی ہے, جیسے بدرتن کی جمع آتی ہے بدور. گویا ہم نے موسیٰ ہم نے تمہاری بہت ساری آزمائشیں دی. کتنی آزمائشیں ہوئی. اس سلسلے میں امام نسائی کی سند سے ایک طویل روایت نقل کی گئی ہے, اور جس کو حضرات مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر نقل کیا ہے, جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا کی تفسیر بہت لمبی کی ہے. چنانچہ ان کے کسی شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا کیا ہے, تو دوسرے دن پھر ان کو بلا کر کے پوری تفصیل بتلائی, جس نے یہ بتلایا کہ دیکھو ایک مرتبہ فرعون کے دربار کے اندر چرچا ہوا, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری نسل کے اندر نبی اور بادشاہ پیدا کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو بنی اسرائیل یہ سمجھتے رہے کہ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا, لیکن جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ نہیں, وہ وعدہ تو ابھی تک باقی ہے کہ اللہ بنی اسرائیل میں نبی اور بادشاہ پیدا کریں گے, اور بنی اسرائیل آج تک اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اللہ کا نبی بادشاہ پیدا ہو. چنانچہ اس کے دربار کے اندر نجومیوں اور کاہنوں کی بھی ایک جماعت بیٹھا کرتی تھی. جب یہ بات آئی کہ کوئی نبی اور بادشاہ اللہ پیدا کریں گے, وہ وعدہ ابھی تک باقی ہے, اور وہ اگر پیدا ہو جائے تو فرعونیوں کی حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بن جائے, اس لیے فرعون کو اقتدار کے چلے جانے کا ڈر پیدا ہوا. تو اس نے اپنے عوام سے مشورہ کر کے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہو ان تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے. پولیس چھریاں لے کر بنی اسرائیل کے محلوں میں مستقل گشت لگاتی رہتی تھی. جب کسی اسرائیلی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو فوراً وہ اس کو ذبح کر دیتے تھے. ایک لمبے عرصے تک یہ سلسلہ رہا. ایک دن فرعونی خاندان کے بڑے بوڑھوں نے کہا کہ بھائی یہ جو تم نے قانون جاری کیا اسرائیل کے جو بچے پیدا ہو ان کو قتل کرنے کا, یہ تو ایسا ہوگا کہ دھیمے دھیمے ان کی بڑے بوڑھے باقی رہیں گے, بچے تو سب مر ہی رہے ہیں, اور بڑے بوڑھے بھی دھیمے ختم ہو جائیں گے تو بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو جائے گی, اور جب بنی اسرائیل کی نسل ختم ہو جائے گی تو ہمارے گھروں کے اندر کام کون کرے گا. اس لیے کہ اس وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر پر دوبارہ فرعونوں کی حکومت قائم ہو گئی, اور وہی حکومت چل رہی تھی. بنی اسرائیل تو وہاں محکوم بن کے زندگی گزارتے تھے, تو جو مشکل کام ہوتے مثلا کنویں کھدوانا, تعمیرات کروانا, بھاری بوجھ اٹھوانا, کھیتی کروانا, گھر میں برتن دھلوانا, جھاڑو دلوانا, اس طرح کے مشقت بھرے کام بنی اسرائیل کے مردوں اور عورتوں سے فرعونی لوگ کرایا کرتے تھے, ملازمت مزدوری کے کام کرواتے تھے. تو کہا اگر یہ اسرائیل ختم ہو گئے تو ہمارے یہاں ملازمت اور مزدوری کا کام کرے گا کون. تو جب یہ مسئلہ آیا تو پھر فرعون نے اپنے درباریوں سے بات کی, تو ان لوگوں نے مشورے میں یہ رائے دی کہ اب ایسا کرو کہ ایک سال جو بچے پیدا ہو ان کو قتل کرو, اور ایک سال جو بچے پیدا ہو ان کو زندہ رکھو. ایک ایک سال کی ترتیب لگا دو کہ مثلا 1435 میں بچوں کو قتل کیا جائے اسرائیل میں جتنے بھی پیدا ہو, 1436 کے اندر جتنے بھی بچے بنے اسرائیل میں پیدا ہو ان کو زندہ رکھا جائے, پھر 1436 میں جتنے بچے بنے اسرائیل میں پیدا ہو ان کو قتل کر دو, پھر 1438 آئے تو زندہ چھوڑو. اس طرح ایک ایک سال کی ترتیب مقرر کر دو. تو فرعون کو یہ رائے پسند آئی کہ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کو کام میں آ سکے, اتنے افراد بنی اسرائیل میں پیدا بھی ہوتے رہیں گے اور ان کے افراد بڑھیں گے بھی نہیں, جس کی وجہ سے ان کی طرف سے اقتدار کے اوپر قبضہ کرنے کا خطرہ پیدا ہو جائے, اور یہ لگومتی بن کر کے مائنورٹی بن کر کے اقلیت کی شکل میں ہمارے ملک مصر کے اندر زندگی گزاریں گے. یہ رائے بہت پسند آئی, اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، بچوں کو زندہ رکھنے کا جو سال تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بچوں کو قتل والے سال کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب پولیس تو برابر کڑی نظر رکھتی تھی، جیسے ان کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ فوراً قتل کرنے کی طرف آگے بڑھے. تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ پہلا موقع ہے فتون کا کہ وفتنہ کا فتونہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچپن میں پیدا ہوتے ہی خطرے کے اندر آ گئے، حالانکہ اس وقت آپ بہت چھوٹے سے بچے تھے، چند ہی دن گزرے تھے، 40 دن گزرے ہوں گے یا 2-4 دن گزرے ہوں گے، اور پولیس ان کو قتل کرنے کے لیے آئی. یہ پہلا موقع ہے وہ قتلنا کا فتونا کا. پھر ان کی والدہ نے حسب ہدایات الہیہ ان کو تابوت میں رکھ کر کے روانہ کر دیا، اور وہ تابوت فرعون کے یہاں پہنچا. تو فرعون کا جو قانون تھا وہ قانون سب جگہ چلتا تھا. اب صندوق میں سے بچہ نکلا تو فرعون کی پولیس وہاں بھی بچے کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گئی، اگرچہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہی بچہ ہے، دونوں ایک ہی ہے، لیکن وہ وہاں بھی قتل کرنے کے لیے پہنچ گئی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فتنہ کا فتونہ کا یہ دوسرا موقع ہے کہ جب پولیس پہنچی تو آسیہ نے ان پولیس والوں سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، مجھے تھوڑی دیر موقع دو، میں اپنے شوہر فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس بچے کی جان بخشوانے کی درخواست کرتی ہوں، اگر وہ اس بچے کی جان بخش دے تو تم اس کو معاف کر دینا، اگر وہ جان نہ بخشے تو پھر میں تمہارے کام میں بیچ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، یعنی تم اس کو قتل کر دینا. یہ کہہ کر کے حضرت آسیہ اس معصوم بچے کو لے کر کے فرعون کے پاس پہنچی، اور فرعون خود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، اور بے اختیار اس کے دل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر قدرتی طور پر والقیت علیک محبتا منی، محبت بھی ڈال دی گئی تھی، اور فرعون بے قرار ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی محبت سے. حضرت آسیہ نے جا کر کے فرعون کو ایسا کہا، قرۃ عین لی ولک لا تقتلو، یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے تو اس کو قتل مت کر. پھر آگے، اتائین فانا او نتخذہ ولدا، یہ بچہ بڑا ہو کر کے ہم کو کام دے گا، یا ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے تو اسی کو ہم اپنا متبنہ بنا لیں گے، یا اولاد ہو تو بھی ایک زیادہ اس میں کیا کمی ہو جائے گی. تو اس موقع پر فرعون نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا کہ آسیہ، یہ بچہ تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا تو ہوگا، میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہے. اس حدیث کے اس موقع پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے نام کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا، اگر اس وقت پر فرعون اپنی زبان سے حضرت آسیہ سے موافقت کر لیتا اور یوں کہتا، ہاں آسیہ تیری آنکھ کی بھی ٹھنڈک اور میری آنکھ کی بھی ٹھنڈک، تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ایمان عطا فرما دیتے. لیکن اس نے یہ جملہ نہیں کہا، بلکہ کہا، آسیہ تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا تو ہوگا، میری آنکھ کے لیے ٹھنڈک نہیں ہے. اسی جملے کے اوپر وہ ایمان سے محروم رہا، اور حضرت آسیہ کا یہ کہنا، قرۃ عین لی، اس برکت سے اللہ نے حضرت آسیہ کو ایمان عطا فرمایا. یہ دوسرا موقع تھا فتون کا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کے اندر بڑے ہونے لگے، پرورش ہونے لگی. اس درمیان والدہ کے پاس دودھ پینے کے لیے ان کو بھیجا گیا. جب رضاعت کی مدت جاری تھی تو والدہ کو حکم تھا کہ روزانہ یا کچھ کچھ وقت کے فاصلے سے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے دربار میں جائیں اور فرعون آسیہ سب بچے کی زیارت کرتے تھے پھر واپس بھیج دیتے تھے کیونکہ ان کی والدہ نے وہاں رہنا قبول نہیں کیا تھا, بچے کو اپنے گھر لے آئی تھی, اس لیے تھوڑے تھوڑے دن آسیہ منگواتی رہتی تھی. جب رضاعت کی مدت ختم ہوئی تو آسیہ نے آرڈر بھیجا کہ اب ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دو. جس دن بچے کی واپسی ہو رہی تھی تو آسیہ نے اعلان کروا دیا پورے شہر کے اندر کہ موسیٰ ان کی والدہ کے گھر سے, یعنی مرزیہ کے گھر سے, کیونکہ ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ حقیقی والدہ ہے, مرزیہ کے گھر سے پھر میرے دربار میں آ رہا ہے میرا نور نظر, تو سب لوگ اس کو تحفے تحائف پیش کرو. تو حضرت موسیٰ کی والدہ ان کو لے کر دربار میں پہنچانے جا رہی ہے تو پورے راستے کے اوپر تحائف کی بارش ہو گئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور ایسے موقع پر ہوتا ہی ہے کہ جو شاہی لوگوں کی پسند ہوتی ہے تو لوگ شاہوں کو خوش رکھنے کے لیے شاہی پسند کا بھی اکرام کیا کرتے ہیں. خوب تحائف کیے اور پھر موسیٰ علیہ السلام شاہی دربار کے اندر آ گئے. اسی زمانے کے اندر کھیلتے کھیلتے جو کل واقعہ گزرا تھا, فرعون کی داڑھی کھینچ ڈالی یا سر کے اوپر لکڑی کے سپاٹے مار دیے جس کی وجہ سے فرعون غصہ ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ انگار اور ہیروں کے ذریعے سے آزمائش کرائی. اس موقع پر پہنچ کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونَكَ, یہ تیسرا موقع ہے کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنا, کیونکہ فرعون غصے ہو گیا قتل کرو, لگتا ہے کہ وہی بچہ ہے جس بچے کے بارے کے اندر بنی اسرائیل کو انتظار ہے, اس لیے ابھی سے میری داڑھی کھینچ رہا ہے, آج داڑھی کھینچی کل مجھے کھینچ کے ہلاک کر دے گا, اس لیے اس کو قتل کرو. ابن عباس نے فرمایا کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونَكَ تیسرا موقع ہے, لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام آزمائش سے بچ گئے. دھیمے 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 شاہی محل میں رہ کر کے بڑے ہوئے اور ایک دن شام کو وہ قتل کا واقعہ پیش آیا فرعون کے آدمی کا. وہ فرعون کا طباخ تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اور مر گیا, اس کا نام قاب تھا, اور یہ فرعونی آدمی تھا اس کو مار ڈالا موسیٰ علیہ السلام, لیکن کسی کو اس بات کا پتا چلا نہیں کیونکہ جائے واردات کے اوپر تین ہی آدمی تھے, موسیٰ علیہ السلام, وہ اسرائیلی اور وہ قبطی. اور قبطی تو مر گیا, اب باقی رہے موسیٰ علیہ السلام اور یہ اسرائیلی. ظاہر بات ہے کہ اسرائیلی آدمی تو کسی کو کہے گا نہیں, کیونکہ کہنے جاوے تو اسی کی آ بنے, اسی لیے اس نے کسی کو کہا نہیں. اور قتل کے اوپر ہنگامہ تو بہت ہوا مصر کے اندر کہ قاتل کو پکڑو, فرعون پر بھی بہت دباؤ ہوا کہ جلدی قاتل کو پکڑ کے سزا دو, یہ کرو وہ کرو. فرعون نے کہا کہ واقعتاً آپ صحیح قاتل پکڑ کے لاؤ, میں اس کو قصاص میں قتل کرواؤں گا, لیکن جب تک صحیح قاتل معلوم نہیں ہم کس کو قتل کریں. آج کی طرح تو ہے نہیں کہ جو ملا اس کو پکڑ کے ڈال دو, ایسا نہیں اس زمانے میں ہوتا تھا, فرعون کے یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. بہرحال فرعون نے انکار کیا, لیکن دوسرے دن سیم ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ وہی فرعونی آدمی اسرائیلی آدمی کسی دوسرے فرعونی آدمی سے لڑ رہا ہے. تو اس نے پھر آج موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لگتا ہے ایسا بدمعاش تجھ ہے, کل اس سے لڑ رہا تھا آج اس سے لڑ رہا ہے. لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے پہنچے کیونکہ خاندانی جذبات, پھر یہ کہ وہ مظلوم تھا, خاندانی بھائی کی مدد کرنی چاہیے وہ بھی مظلوم, اس لیے آپ گئے. لیکن ذرا غصے میں اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ تو ہر روز لوگوں سے لڑتا رہتا ہے, لڑنا تیرا دھندا بنا رکھا ہے, اس طرح اس کو سب پر گرم بھی ہو رہے تھے. تو وہ کیا سمجھا کہ کل اس کو ایک مکہ مارا تھا اور مر گیا, آج موسیٰ پہلے مجھے مکہ ماریں گے اور پھر اس کو تنبیہ کرنا ہو تو کریں گے فرعونی کو, لیکن آج پہلے مجھے ماریں گے. اس لیے وہ گھبراتے ہوئے بول پڑا موسیٰ موسیٰ مارنا مت, اس لیے کہ کما قتل تو نفسم بلمس, اس سے پہلے پڑھو اتری دن تخت لنی کما قتل تو نفسم بلم مسکل تو نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا, آج ایسے مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ وہ اسرائیلی سے بولا گیا, تو وہ دوسرا فرعونی وہاں تھا اس نے سن لیا, وہ تو سنا تو اس کو لائٹ ہو گئی کہ کل کے قتل کے واقعے میں قاتل موسیٰ ہے, اس لیے وہ تو لڑائی جھگڑا چھوڑ کر کے وہاں سے ایک دم بھاگا اور بھاگ کر کے سیدھا فرعون کے دربار کے اندر گیا اور جا کے کہنے لگا, او کل والے واقعے کا قاتل وہ تمہارے گھر میں رہتا ہے نا, وہ موسیٰ بڑا ہوتا ہے, اسے نے قتل کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام تو شہر کے کسی کنارے پر تھے, اس نے جا کے کہا تو فرعون نے فوراً پولیس کو آرڈر دیا, جاؤ پکڑ کے لاؤ موسیٰ کو. تو پولیس تو ظاہر بات ہے کہ وہ راستوں سے آئے گی, تو ایک آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیرخواہ کہتے ہیں کہ وہ فرعونی تھا لیکن ایمان لایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر, دربار میں بیٹھتا تھا, اس نے دیکھا کہ اب بھی یہ پولیس پکڑ لائے گی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالے گی, اس لیے وہ گلی کچی کے شارٹ کٹ راستے ہوتے نا کھانچے کھونچے, وہاں سے وہ دوڑتا دوڑتا گیا بھاگتا ہوا اور جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا, موسیٰ ان الملا یا تمیرو نبی کا لیا فتلو فخرج انی لک من الناصحین, وہاں مشورہ ہو گیا ہے تمہارے قتل کے بارے میں تمہارا خیرخواہ ہوں, جلدی بھاگو تم یہاں سے. تو یہ چوتھا یہ موقع آیا, چوتھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, یہ قتل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور موقع آیا اور موسیٰ علیہ السلام مصر مدین روانہ ہو گئے, جان بچ گئی, ایک موقع بیچ میں چھوٹ گیا, یہ پانچواں نمبر ہونا چاہیے. وہ موقع یہ تھا کہ جب دوسرے نمبر کا موقع چھوٹ گیا وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو تابوت کے اندر رکھ کر کے روانہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے اور اس وقت پر ہی ان کی بہن مریم ان کے تلاش کے اندر نکلی, تو مریم نے جا کر کے شاہی عورتوں سے کیا کہا تھا, هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلون, میں بتلاؤں تم کو پتا جو کہ یہ بچہ کس عورت کا دودھ پیے گا وہ گھر والوں کی میں رہبری کروں. جیسے ہی وہ مریم بولی تو فرعون کے محل کے جو غلام اور باندیاں موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے مرزیا کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے ان کو شک پیدا ہوا کہ ہم کب سے مرزیا کی تلاش کر رہے ہیں اور کوئی عورت کا دودھ یہ بچہ قبول نہیں کرتا, اور یہ لڑکیوں کہتی ہے کہ یقین کے ساتھ کہ میں تم کو ایک گھر والوں کا پتہ دیتی ہوں کہ جس عورت کا دودھ یہ بچہ پی لے گا, لگتا ایسا ہے کہ یہ بچہ کون, اس کی ماں کون, اس کا خاندان کون, یہ لڑکی کو معلوم ہے, اور اگر معلوم ہو جائے فرعون کو کہ یہ بچہ حتمی طور پر بنی اسرائیل خاندان کا ہے تو فرعون اس کی جان نہیں بخشتا, قتل کر دیتا, اور بہن کو پکڑتے تو بہن کے ذریعے سے پتا چل جاتا کہ یہ تو اسرائیلی خاندان کا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دوسرا موقع ہے فتونی کا کہ جہاں آ کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے پتہ لگنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا, پتہ لگ جاتا تو فرعون کی پولیس موسیٰ علیہ السلام کو پھر نہیں چھوڑتی. وہ تھا دوسرا موقع فتونی کا. پھر وہ تیسرا موقع داڑھی والا, پھر جو ہے چوتھا موقع وہ نہیں, تیسرا پہلا موقع تو بچپن میں ولادت کے بعد, دوسرا موقع یہ مرزیا کی تلاش کے وقت پر, تیسرا موقع تابوت جب فرعون کے محل پر پہنچا تب, اور چوتھا موقع وہ داڑھی والا, اور پانچواں موقع یہ کسی کو قتل کا جب پتہ چلا تب. یہ پانچ موقع فتون کے, آگے روایت بہت طویل ہے حضرت ابن عباس سے, یہ پانچ موقع فتون کے بتلا دیے. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, فلبثت سنین فی اہل مدین. موسیٰ تم مصر سے چلے گئے اور مدین والوں کے اندر آپ 10 سال تک رہے. چنانچہ علامہ محلی کی رائے کے مطابق شیخ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا اور وہاں آپ جو ہے 10 سال تک رہے. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ, پھر تقدیر سے موسیٰ تم مصر واپس آ گئے. یعنی رسالت کو لے کر کے, کیونکہ واپسی میں آپ کو رسالت ملی مدین سے واپسی میں. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 40 سال کی ہو چکی تھی. دیکھو باری تعالیٰ نے جو ہے یا موسیٰ مقرر ارشاد فرمایا, ثم جئت علی قدری یا موسیٰ. مفسرین فرماتے کہ یا موسیٰ کی تکرار جو باری تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے, تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوس بنانے کے واسطے ہیں یا محبت کے اظہار کے واسطے ہیں. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے انسان کسی نہ کسی بہانے سے اس کے نام کا بار بار تذکرہ کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہ اظہار محبت کے اندر بار بار ذکر خیر ہو رہا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, موسیٰ میں نے تم کو میرے لیے بنایا ہے, یعنی میری پرورش کے اندر, میری حفاظت کے اندر میں نے تم کو بنایا ہے. چنانچہ میرے علاوہ تم ظاہر اور باطن میں کسی سے دل مت لگاؤ. میں نے تم کو میرے خطاب کے لیے, میرے قرب کے لیے, میرا پیغام پہنچانے کے لیے میں نے تم کو بنایا ہے. لہذا اب تم کو کیا کرنے کا, نبوت مل گئی, معجزہ مل گیا. اذهب انت واخوك بآياتي, موسیٰ تم نے تمہارا بھائی جاؤ میری نشانیوں کو لے کر کے. اب یہاں علامہ محلی نے 6 کا ذکر کر دیا. شرح جلالین فرماتے ہیں کہ حضرت محلی یہاں 6 کا ذکر نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا, اس لیے کہ ابتدان تو موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دے کر کے فرعون کے پاس بھیجا گیا تب 2 معجزات ملے تھے, عصا اور یدِ. آج والے معجزات تو بہت باقی ہیں, وہ 6 معجزات تو ابھی تو صرف 2 ملے تھے, اس لیے یہاں تو صرف 2 کا ذکر کرتے تو زیادہ مناسب ہوتا. ولا ثنیا فی ذکری, موسیٰ میری یاد کے اندر سستی مت کرنا. یہ روانگی کے آداب کا بیان ہے کہ تم جا رہے ہو دعوت لے کر کے فرعون کے دربار میں, لیکن میرے ذکر کے اندر سستی اور کوتاہی مت کرنا. داعی کی دعوت میں طاقت اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح صادق کے وقت روزانہ 12 تسبیح کا ذکر جہری کا اہتمام کرتے تھے, اور آج کل تو ان تبلیغ والوں نے ذکر چھوڑنے کا ایک شاندار بہانہ بنا رکھا ہے. کیا کہتے ہیں, اجتماعی اعمال مقدم ہے انفرادی اعمال کے اوپر. یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے ہمیں نہیں معلوم, ان کو ہی پوچھو. یہ ذکر چھوڑنے کا بہترین بہانہ بنا رکھا ہے. ان کو کہو تسبیح پڑھو تو کہ نہیں ابھی تو گھش کا وقت ہے, ابھی تو مذاکرے کا وقت ہے, ابھی تو مشورے کا وقت ہے, ابھی تو جو ہے بیان کا وقت ہے, اور تسبیح نہیں پڑھیں گے. اور کہیں گے ان کو کہو بھائی تسبیح پڑھو, معمولات پورے کرو صبح و شام کے, کیونکہ اجتماعی اعمال مقدم ہے انفرادی اعمال کے اوپر. لو وزین لہم الشیطان اعمالہم. حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے میں نے سنا, وہ باقاعدہ ان کا ملفوظ میں نے سنا. فرماتے کہ حدیث میں آیا فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 10 مرتبہ تسبیح آئی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, اور اس کے فضائل حدیث میں آئے. اب اس پر عمل کرو. یہ کہاں سے لائے کہ بھائی اجتماعی اعمال کے خاطر کھڑے ہو کے ابھی پھٹ سے اعلان کر دو. ظاہر ہے کہ پھٹ سے کھڑے ہو کے اعلان کرنے جائیں گے تو اس حدیث پر عمل کیسے ہوگا. کہ جب حدیث میں آیا پھر اس کے آگے قیاس اور عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت, پہلے پڑھو 10 مرتبہ تسبیح پھر کھڑے ہو کر کے اعلان کرنا. دیکھو اتنے بڑے داعی حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کو اللہ تعالیٰ روانہ فرما رہے کہ جاؤ, تو جاتے جاتے کیا فرما رہے, ولا تنیا فی ذکری, میرے ذکر کے اندر کوتاہی اور غفلت مت کرنا, ذکر کا اہتمام کرنا. تمام اکابرین جو تھے قدیم دعوت و تبلیغ کے, مولانا محمد الیاس صاحب, مولانا محمد یوسف صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب, مولانا محمد عمر صاحب, یہ سارے حضرات ذاکرین تھے, ذکر کرتے. اور اب ان لوگوں کو ذکر کرنا بھاری پڑتا ہے تو یہ بہانے بنا ڈالے, اجتماعی اعمال اور انفرادی اعمال کے. یہ دیکھو اللہ خود روانگی کی ہدایت دے رہے ہیں, ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى, تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر کے اس کو سمجھاؤ, اس نے بڑی دادا گیری اور سرکشی کر رکھی ہے, اس نے بڑا سر اٹھا رکھا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تاکید کی کہ جاؤ تم فرعون کے پاس. دیکھو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلام ہو رہا ہے کہاں, سور کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام تو موجود ہے, ہارون علیہ السلام تھوڑے وہاں پر موجود ہے. ہارون علیہ السلام تو مصر کے اندر گھر پر تھے, پھر جیسے کہا جا رہا ہے کہ ذهبا الى فرعون انه طغى, تو بعض مفسرین نے تو اس کا جواب بہت اچھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام حاضر ہے, ہارون علیہ السلام غائب ہے, لیکن حاضر کو غائب کے اوپر ترجیح ہوا کرتی ہے. اس ترجیح کو بتلانے کے لیے دونوں کے لیے اذهبا خطاب کا صیغہ آیت کے اندر استعمال کیا گیا. نمبر دو, بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ باری سبحانہ و تعالی نے تمام حجابات کو کھول دیا, اور حجابات کو کھولنے کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ الصلات والسلام بھی گویا کہ اللہ کے خطاب کو سن رہے تھے. فرق اتنا تھا کہ حضرت ہارون علیہ الصلات والسلام حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ کا کلام مصر میں سن رہے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا واسطہ فرشتے کے پور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے تھے. تاکہ اس ہبا میں دونوں مخاطب ہیں, بل واسطہ دوسرے بلا واسطہ. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا, تم دونوں جا کر کے اس کو نرم نرم بات کرو, گرم گرم بات مت کرو, نرمی سے بات کرنا. یہ روانگی کی دوسری ہدایت, کہ ساتھیوں کے ساتھ نرمی. امیر صاحب اپنی امارت میں جتلاوے, ساتھیوں کو جو ہے بالکل ان سے کام نہ لے رہے, بلکہ ان کے ساتھ نرمی کے سلوک سے پیش آئے. قولا له قولا لینا, حضرات مفسرین نے اس پر عجیب نقطہ لکھا کہ دیکھو اس زمانے کا کوئی کتنا ہی بڑا داعی ہو, لیکن وہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے درجے پر کبھی نہیں ہو سکتا. اور جس کو دعوت دینے جا رہے وہ کتنا بھی خراب, بدماش, تھرڈ کلاس, عاصف, عاجل ہو, لیکن وہ فرعون کے درجے کا نہیں ہو سکتا. جب اتنے بڑے داعی کو اتنے بڑے بدماش کے پاس جاتے وقت پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ نرم کلام کرنا, تو آج کے زمانے کے تمام داعیوں کے لیے یہ اصول مسلمہ ہے کہ وہ اپنے مخاطبوں کے ساتھ نرم گفتگو کرے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. وقولا له قولا لینا, فقولا له قولا لینا, تم اس کے ساتھ نرم نرم باتیں کرنا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اس لیے کہی گئی کہ اگر تم غصے میں بات کرو گے تو وہ گرم ہو جائے گا اور تمہارے اوپر حملہ کر دے گا, اور اس کے دل کے اندر تو وہ بھی ہے نا کہ یہ موسیٰ میرے سامنے آ کے نبوت کی باتیں کر رہا ہے, کل تک تو میرے محل میں رہا, میرے خرچے سے بڑا ہوا, میرا کھا کے بڑا ہوا, اور آج میرے سامنے آ کے منہ کھول رہا ہے. وہ غصہ اس کو آئے گا اور آنے کی وجہ سے وہ کہیں تمہارے اوپر حملہ نہ کر دے, اس لیے ذرا نرم نرم پیار سے محبت سے تم لوگ بات کرنا. کہتے ہیں کہ فرعون کی ایک کنیت ابو العباس تھی، دوسری کنیت ابو الولید تھی، تیسری کنیت ابو مرہ تھی، یہ تین کنیت تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے اس کو بہت نرمی سے اس سے بات کی. کیا بات کی نرمی سے؟ کہ دیکھ فرعون، اگر تو ایمان لے آیا، ہماری نبوت کو تو نے مان لیا، تو اللہ تیری جوانی ایسی بنا دیں گے کہ کبھی تو بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا. نمبر دو اس کو کہا کہ تیری حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی ہم پر ایمان لانے کی وجہ سے، تو گھبرا مت کہ نبوت پر ایمان لانے کی برکت سے اقتدار چلا جائے گا، ہمیشہ تو بادشاہ بن کے رہے گا. تیسری بات یہ کہی کہ کھانے پینے کی لذت تیری ہمیشہ رہے گی. ایسی نہیں کہ آدمی جیسے جیسے بڑی عمر پر جا رہے تو پھر پرہیز چالو کر دے رہے، کھانا کم کر دے رہے کہ بھائی اب وہ جوانی نہیں رہی، کھانے کے دن نہیں رہے، اب تو کھانا بھی کم کھا رہے، سادہ سیدھا کھا رہے. ایسا نہیں ہوگا، زندگی کی آخری گھڑی تک تو خوب کھائے گا. اور چوتھی بات یہ کہی اس کو کہ جنسی قوت یعنی صحبت کرنے کی طاقت بھی زندگی کے آخری دن تک برقرار رہے گی، یعنی کہ کچھ عمر کے بعد تو ریٹائر ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. یہ جو اس کو لالچے دی تو فرعون تو خوش ہو گیا اور اس نے طے کر لیا کہ مجھے تو ایمان لے آنا ہے اور مجھے اسلام قبول کر لینا ہے. لیکن اس وقت پر اس کا وزیر حامان موجود نہیں تھا، اور حامان کے مشورے کے بغیر وہ کبھی کوئی کام کرتا نہیں. جب حامان آیا تو اس نے پوری بات کہی فرعون نے حامان کے سامنے، شاید یہ موسیٰ اور ہارون آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں مجھے کر کے گئے. تو حامان بدماش تھا، دیکھو بدماشوں کی صحبت بھی انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے. تو حامان نے کیا کہا فرعون کو، چرے فرعون، آج تک تم نے رب بن کر کے زندگی گزاری اور اب سے تو مربوب بننا چاہتا ہے. اس لیے کہ ایمان لانے کا مطلب کیا، کسی اور کو رب مان کر کے اس کی عبادت کرنے کی. آج تک تو تم نے سب کو اپنا آپ کو رب کہلوایا اور اب مربوب بننے کا کہ دوسرے کو رب مان. ایسا جیسا ایسی سب باتیں کر کے اس نے فرعون کا دماغ پلٹ ہوایا اور فرعون نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے رہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے لگے اور برائی اور کفر سے توبہ کر لے رہے اور سدھر کر کے سیدھی لائن کے اوپر آ جاوے. یہ جو ہے یہ بات کہی، دیکھو اللہ تعالیٰ کے حلم کے اندر یہ بات تھی کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو دعوت لے کے بھی بھیجا، دعوت کے اصول بھی بتلائے، کس طرح تم جا کر کے دعوت دو، مکمل اصول کی رعایت کے ساتھ تم جا کر کے دعوت دو. اس مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کم سے کم اس کا فائدہ تو یہ ہوگا اتمام حجت کہ فرعون عذر نہ کر سکے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. حجت تو تام ہو جائے گی دعوت دینے کے ذریعے سے، اور آئندہ اس کو معذرت اور بہانے کرنے کا موقع ملے گا نہیں. اس کی تقدیر میں جو ہو، ایمان لانا ہو تو لاوے، نہ لانا ہو تو نہ لاوے، لیکن تمہارا کام تبلیغ ہے. اس سے اصول نکلا کہ انسان دعوت تبلیغ واعظ نصیحت ارشاد کا سلسلہ جاری رکھے، سامنے والے کو ہدایت ہو یا ہدایت نہ ہو اس کی طرف نظر نہ کرے، اور دعوت کی اصول کے طرز سے دے، جو بنیادی اصول ہے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کے دعوت دے، اپنی من مانی دعوت نہ دے. اس لیے سب کو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سوانے، یہ سب چیزیں پڑھ کر کے اس کی روشنی میں دعوت کا کام کریں گے تو خیر ہے، اس نحت سے ہٹیں گے تو بربادی اور گمراہی ہے. تو فرمایا کہ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى، دونوں کے دونوں کہنے لگے. کون؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام. اے ہمارے رب، یقیناً ہم کو ڈر لگتا ہے, کائی کا ڈر, کہ فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرنے لگے, ظلم نہ کرنے لگے. کائی کی زیادتی سزا. یعنی دیکھو بات یہاں پر یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا, پھر بھی آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. تو مفسرین نے اس کی بہت جاندار توجیہ کی ہے. پہلی بات یہ کہی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو وعدہ تھا وہ مجمل وعدہ تھا, علمی یا مادی غلبہ. کون سا غلبہ ہوگا یہ جو ہے اس کی پوری وضاحت نہیں کی گئی تھی. کہ ہو سکتا تھا کہ علم استدلال اور دلائل کے اعتبار سے غلبہ ہو یا مادی اعتبار سے غلبہ ہو. تو باری تعالیٰ کا وعدہ اجمالی تھا, اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آیا کہ ہم دعوت لے کے جاوے اور وہ ہمارے ساتھ زیادتی کرے. نمبر دو, وہ دلائل اگر سنے, ہماری دعوت سنے تو بات الگ ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گئے اس نے ہماری دعوت سنی ہی نہیں, معجزات دیکھے ہی نہیں, دلائل سنے ہی نہیں اور اس سے پہلے اس نے حملہ کر دیا. تو یہ خوف کس بات کا کہ ہماری دعوت اور دلائل اور معجزات سننے سے پہلے کہیں وہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے. نمبر تین, بعض حضرات نے اس کو تبعی خوف قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے بہت اچھی توجیہ کی. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو کاملین بندے ہوتے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بلا اور مصیبت کی بات سنتے ہیں تو ان کے دل میں ڈر تو پیدا ہوتا ہے, اللہ سے دعا بھی کرتے کہ اللہ وہ بلا مصیبت سے تو حفاظت کریو, اس سے استعاذہ بھی کرتے, دعا بھی کرتے ہیں. لیکن جب وہ بلا آ جاتی ہے تو پھر نہیں گھبراتے, ڈٹ کے مقابلہ کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اننا نخاف, یہ بلا اور مصیبت کے آنے سے پہلے کا ڈر ہے اور اس سے استعاذہ طلب کر رہے. کیا اس خوف کی بنیاد پر انہوں نے جانا موقوف کر دیا کہ میں نہیں جاؤں؟ گئے. کیا مطلب ہوا کہ بلا آنے سے پہلے خوف تو ہوا اور اس کا اظہار بھی اللہ کے سامنے کیا, لیکن اس کی وجہ سے رک نہیں گئے. گئے, معلوم ہوا کہ اپنے بڑوں کے سامنے اپنے کو جس چیز کا خوف ہو وہ دل کھول کے بتلا دینا چاہیے کہ حضرت آپ یہ فرما تو رہے میں تیار بھی ہوں آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے, لیکن اس کے اندر مجھے یہ خطرات ہے. ساتھ بات کہہ دینی چاہیے تاکہ ان کی طرف سے علاج, دعا, توجہ یہ بھی ہم کو شامل حال ہو جائے. اَن یفرط علینا, وہ جلدی سے کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے. او اَن یطغی, یعنی کہ وہ شرارت نہ کرے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا, دیکھو کتنا پیارا جواب ملا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون تم دونوں گھبراؤ مت, یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, تم جو بات وہاں جا کے بولو گے میں سنوں گا اور جو کام تم فرعون کے محل میں کرو گے میں دیکھوں گا. گویا کہ میں دائی کا کان اور میں دائی کا کاذبان بن جاتا ہوں. اسمع وارا, دائی کی آنکھ دائی کے کان میں بن جاؤں گا, میری معیت تمہارے ساتھ رہے گی, میری نصرت اور میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی, میری حفاظت تمہارے ساتھ رہے گی, میں تم دونوں سے ہرگز غافل نہیں رہوں گا اور میں تمہاری مناسب مدد کروں گا. فاتیاہو, اب تم دونوں جاؤ, روانگی کے آداب ہو گئے, ہدایت ہو گئی, جاؤ اور جا کر کے فرعون کو دعوت دو. چھ باتوں کی دعوت دینے کا اللہ نے حکم دیا. فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیت من ربک والسلام علی من اتبع الہدى. چھ باتیں کون کون تھی؟ نمبر ایک, انا رسول ربک, پہلے اپنا تعارف کرانا کہ وہ موسیٰ نہیں ہے جو کل تمہارے محل میں رہتے تھے, اب تو یہ موسیٰ اللہ کا رسول بن کے آیا ہے. یہ ہارون وہ نہیں ہے جو مصر کے اندر ایک اسرائیلی سٹیزن تھا, ایک اسرائیلی شہری تھا, اب وہ ہارون نہیں ہے, اب یہ ہارون اللہ کا رسول بن کے آیا ہے. تو موسیٰ اور ہارون کا وہ پرانا مت سمجھنا, اب یہ دونوں رسالت کے ساتھ تمہارے دربار کے اندر آ رہے. اور رسول بھی کس کے؟ جس رب نے تجھے پال کے حکومت تک پہنچایا, اس رب کے یہ رسول بن کر کے آئے ہیں. دوسری بات کیا کہی؟ فارسی معنی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو تو ہمارے ساتھ بھیج دے, اس لیے کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے قیدیوں کی طرح رکھا تھا. بنی اسرائیل بار بار درخواست کر دے کہ ہم کو اپنی طرح سے چلے جانے دو, ہم اپنے آبائی وطن ملک شام چلے جاوے, یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہم جہاں سے آئے تھے وہاں ہم واپس چلے جاوے. نہیں, نہیں جانے گا, نہیں رہنے گا, نہیں ہمارے یہاں مزدوری کرنے گی. فرعون ان کو جانے ہی دیتے تھے. اس سے حضرات مفسرین کو اللہ جزائے خیر دے, بہت زبردست نقطہ نکالا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کا تعارف کرنے کے بعد اللہ کا دوسرا حکم کیا تھا؟ بنو اسرائیل کو مصر سے نکال کے لانے کی درخواست کرنا. کا ایک دنیاوی فائدے کی چیز ہے. معلوم ہوا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے دینی فائدے کے ساتھ دنیاوی فائدوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں. دنیاوی مشکلات, دنیاوی مصیبتوں سے بھی اپنی امت کو نجات دلانے کی فکر اور محنت کرتے ہیں. یہی ہے نا, بنی اسرائیل کو بھیجتے مصر کی تکلیف سے ان کو نجات مل جائے. اور تیسری بات کیا فرمائی؟ ولا تعذبهم, تو ان کو سزا مت دے یا ان کو پر ظلم تو دھارا ہے. بڑی مظلومانہ زندگی یہ بیچارے گزار رہے, تم ان سے بڑے بڑے کام کرواتے ہو, تنخواہ پوری نہیں دیتے ہو. اور چوتھی بات کیا فرمائی؟ قد جئنا کبھی آیت من ربک, ہم ایسے ویسے نہیں, معجزات بھی ہمارے پاس ہے. پانچویں بات کیا فرمائی؟ والسلام علی من اتبع الہدا, جو ایمان لائے گا ہدایت پر چلے گا دنیا اور آخرت میں سلامت رہے گا, دنیا کی مصیبت سے سلامت, جہنم کی آگ سے سلامت, وہ سلامت رہے گا. اور چھٹی بات فرمائی؟ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولى, ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ جو آدمی جھٹلائے گا نبی کی دعوت کو اور نبی کی دعوت سے اعراض کرے گا, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سخت سے سخت عذاب آئے گا. یہ چھ چیز کی دعوت دینے کا موسیٰ علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مکلف بنایا. گئے چھ کے چھ باتیں بے دھڑک دونوں نے پیش کر دی. حضرات مفسرین نے عجیب باتیں نقل کی ہے, فرماتے ہیں کہ یہ دونوں گئے تو جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ان دونوں حضرات نے درخواست کی, باری تعالیٰ ہم فرعون کے دربار میں جا تو رہے لیکن کوئی دعا ہم کو بتاؤ کہ دعا پڑھتے پڑھتے جاوے, اس لیے کہ بڑے ظالم جابر کے پاس جانا ہے. تو ان کو عبرانی زبان میں باری تعالیٰ نے ایک دعا بتلائی, حیین شراحیین, جس کا عربی میں معنی ہوتا ہے ان الحی قبل کل شیء والحی بعد کل شیء. یہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے جانا کہ میں زندہ تھا ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد میں زندہ رہوں گا, یہ ذکر تسبیح پڑھتے پڑھتے جانا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں, یہ دونوں حضرات گئے, دروازے پر پہنچے, اجازت مانگی, بہت دیر کے بعد اجازت ملی. بعض روایت میں کہ دو سال تک مسلسل حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے چکر کاٹے فرعون کے محل کے, سب جا کر کے اندر آنے کی اجازت ملی ہے ان دونوں حضرات کو. بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ یہ دونوں پھر حضرات فرعون کے دربار میں روزانہ صبح و شام جاتے رہے دو سال تک. دربان کو کہتے, بادشاہ کو کہو اللہ کے نبی آئے ہیں ہم سے بات کرے, لیکن فرعون کے ڈر سے کوئی دربان بھی بادشاہ کو کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. ایک روز فرعون کا ایک بے تکلف دوست جو فرعون کے ساتھ ہنسی اور جل لگی کیا کرتا تھا, اس نے فرعون کو کہا, بادشاہ سلامت, آپ کے محل کے دروازے کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور عجیب بات وہ آدمی کہتا ہے. وہ یوں کہتا ہے, آپ کے سوا اس کا کوئی اور رب ہے اور اس نے اس کے رب نے اس کو رسول بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے. اچھا, وہ کون جو میرے سوا کوئی کسی اور کو رب مانتا ہو؟ فرعون جھنجھلا اٹھا اور اس رب کا رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ کون؟ بلاؤ اس کو جلدی سے میرے دروازے کے دربار کے اندر, اس کو اندر جلدی سے بلاؤ. اور فرعون نے بلایا اور بلا کر کے دونوں کے ساتھ گفتگو شروع کر دی. حضرات مفسرین نے ایک بات اور بھی نقل کی ہے کہ جب آپ مدین سے مصر واپس پہنچے تو سیدھے اپنی اماں جان اور اپنی بہن کے پاس پہنچے. تو 10 سال کے بعد آئے, شادی کر کے آئے, بیوی بچہ لے کر کے آئے, تو اماں نے اور بہن نے بھی پہچانا نہیں کہ اپنے موسیٰ ہے. تو مہمان سمجھ کے گھر میں جو پکا ہوا تھا وہ کھانا لا کر کے پیش کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرا, اماں جان میں تو آپ کا موسیٰ ہوں, پہچانا نہیں مجھے. پھر تعارف کرانے کے بعد دونوں کے درمیان میں شناخت ہوئی اور پھر یہ دونوں حضرات فرعون کے دربار کے اندر جو ہے دعوت دینے گئے اور فرعون کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ آگے والی آیت میں آ رہی ہے. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولى, یقینا ہماری طرف وحی آئی کہ جو نبی کو جھٹلائے گا اور جو نبی کی دعوت سے اعراض کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا. یہ بات سن کر کے فوراً فرعون کو تو نوائی لگی, نوائی اس بات کی لگی کہ وہ تو آج تک اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا, تو اس کو نوائی اور تعجب یہ ہوا کہ یہ نیا رب کون. اسی لیے اس نے فلک کے سوال کیا, قال فمن ربکما یا موسیٰ, موسیٰ ہمارا رب کون ہے؟ دیکھو اس کا سوال بھی تکبر آمیز ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا رب یا کائنات کا رب, ایسا نہیں کہا. تم دونوں کا رب کون؟ یہ تکبر کے اندر, سرکشی کے اندر اس نے یہ جواب دیا, سوال کیا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈر اس بات کا تھا کہ وہ مطلق رب بولتا یا آسمان اور زمین کی طرف رب کی نسبت کرتا, رب السماوات والارض, تو کہیں اس کی مصری عوام موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لے آئے. اس بات کے ڈر کی وجہ سے اس نے اضافت کے ساتھ سوال کیا کہ فمر ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں بھائی ساتھ میں گئے تھے, پھر بھی اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا نام فرعون نے کیوں لیا یا موسیٰ؟ تو اس کا ایک جواب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے, حضرت ہارون علیہ السلام تو ضمناً تھے, ان کو رسالت ضمناً ملی تھی. نمبر دو, یہ فرعون کی سباست کی بات ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام کے اوپر اپنے احسان کو جتلانا چاہتا تھا خباست کے اندر. گویا حضرت ہارون کو اس نے قابل توجہ سمجھائی نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے خصوصی خطاب کیا اور وہ اشارہ یہ کہنا چاہتا کہ موسیٰ کل تک میرے دربار میں رہ کے بڑے ہوئے اور آج مجھ سے بغاوت کرنے کے لیے آئے. الم ربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت, یہ سارے احسانات اس نے جتلائے اسی موقع کے اوپر اور احسان جتلا کر کے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوشش کی. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی زبان میں لکنت ہے, اسی لیے اسی سے بات کرو نا, ہارون کی زبان تو بہت شاندار ہے, بولنے میں بھی بہت ہوشیار ہے, وہ جو بھی بولنا چالو کریں گے نا تو یہ سب لوگ موسیٰ کی دعوت کو مان لیں گے, اس پر ایمان لے آئیں گے. بات خالی موسیٰ سے کرنے میں فائدہ ہے, اس لیے اس نے خصوصی موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا اور سوال کیا, فمر ربکما یا موسیٰ, تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ بتاؤ. چلو